منظر و پس منظر.
سامعین، ہم پروگرام منظر و پس منظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
بحرینی عوام کی انقلابی تحریک بہت زیادہ نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد حساس ترین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. آل خلیفہ حکومت اس انقلابی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی شہریت منسوخ کرنے کے بعد منی لانڈرنگ کا بے بنیاد اور مسا کا خیز الزام لگا کر ان پر مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے. دوسری جانب جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان اور مجلس علماء بحرین کے سربراہ سید مجید مشعل جیسے متعدد رہنماؤں کی گرفتاریوں کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہوئی ہے. آل خلیفہ حکومت ان دونوں جماعتوں کو اس سے قبل کالعدم قرار دے چکی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آل خلیفہ حکومت اپنے اقدامات کے منفی نتائج کو مد نظر رکھے بغیر بحرینی عوام کی انقلابی تحریک کو کچلنے کا ارادہ رکھتی ہے.
بحرینی عوام کی انقلابی تحریک حالیہ 5 برسوں تک محدود نہیں ہے کہ جس کو آسانی کے ساتھ کچلا جا سکتا ہو. سن 1971 میں بحرین ایک ملک کی حیثیت سے مارد وجود میں آنے کے زمانے سے آج تک اس ملک کے عوام کو جب بھی موقع ملا انہوں نے ہمیشہ ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھائی. یہ آواز عموماً اہل تشیع نے اٹھائی. اہل تشیع اس ملک کی آبادی کا تقریباً 70% ہیں. بحرینی عوام کی انقلابی تحریک کے اسباب کا گہرا جائزہ لینے کے لیے اختصار کے ساتھ ہی صحیح اس ملک کی سرزمین اور تاریخ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے.
بحرین کے نقشے پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کا رقبہ تقریباً 700 مربع کلومیٹر ہے. یہ ملک 30 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے اور سب سے بڑا جزیرہ مناما ہے. اس ملک کا دارالحکومت شہر منامہ شمال میں واقع ہے. یہ سرزمین اپنی تاریخ کے زیادہ تر ادوار میں ایران سے متعلق رہی ہے. یہاں تک کہ یورپی سامراج نے اس کے اقتدار اعلیٰ کو للکار دیا. تقریباً اسی زمانے میں آل خلیفہ کو بھی بحرین میں اقتدار حاصل ہو گیا. آل خلیفہ کے افراد عملی طور پر سعودی عرب، قطر اور کویت میں تھے اور کویت کے دوسرے عمرا کے ساتھ اختلافات شروع ہونے کے بعد تجارت کے بہانے بحرین چلے گئے. اس خاندان نے سن 1783 میں اس جزیرے کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور آخر کار سن 1820 میں برطانیہ نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا. البتہ ایران نے اس صورتحال کو کبھی بھی قبول نہیں کیا اور ہمیشہ اس پر اعتراض کیا. بحرینی عوام نے بھی اپنے ملک پر برطانیہ کے تقریباً 170 سالہ قبضے کے دوران متعدد بار سامراجیوں کے خلاف احتجاج کیا، لیکن ہر مرتبہ آل خلیفہ اور برطانیہ کے باہمی تعاون کی وجہ سے ان کی صدائے احتجاج خاموش کر دی گئی.
بہرحال برطانیہ کی سازش اور ایران کے پٹھو بادشاہ کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد سن 1971 میں بحرین کو ایران سے جدا کر دیا گیا. طے یہ پایا تھا کہ اقوام متحدہ اس ملک میں ایک غیر جانبدارانہ عوامی ریفرینڈم کرائے گی، لیکن عملی طور پر اس ریفرینڈم میں بحرین کے صرف 40 خاندانوں نے شرکت کی، جس کے نتیجے میں بحرین ایران سے الگ ہو گیا. اس کے باوجود بحرین کی خود مختاری کے بعد آل خلیفہ حکومت کی مشکلات میں نہ صرف کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ اسے بعض نئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. برطانیہ اس کے بعد بحرین میں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس ملک کے سیکیورٹی اور فوجی اداروں میں اپنے پٹھو شامل کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ بحرین اور قطر کے درمیان سرحدی اختلافات بھی شدت اختیار کر گئے، لیکن آل خلیفہ کے لیے سب سے بڑی مشکل اس کی ظالم اور قبائلی حکومت ہی تھی جو جمہوریت سے میل نہیں کھاتی تھی اور نہ ہی عوامی مطالبات پر توجہ دیتی تھی. بحرین کی خود مختاری کے چند ابتدائی برسوں کے دوران حکومت نے اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو محدود پیمانے پر بعض حقوق دیے. بنابراہ پارلیمنٹ تشکیل پائی اور آئین مرتب ہوا، لیکن آل خلیفہ حکومت اس عوامی پارلیمنٹ کی سرگرمیوں کو 2 سال سے زیادہ عرصے تک برداشت نہ کر سکی اور سن 1975 میں آل خلیفہ حکومت نے اس پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آل خلیفہ حکومت حکومتی سلامتی کا قانون پاس کروانا چاہتی تھی، لیکن پارلیمنٹ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اس ظالمانہ قانون کے مطابق حکومت کے خلاف کسی بھی طرح کے اقدام یا موقف کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ شمار کیا جاتا، اور حکومت کے پاس مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے اور مقدمہ چلائے بغیر جیل بھیجنے کا اختیار ہوتا۔
اس کے بعد بحرین میں پارلیمنٹ کا وجود ختم ہو گیا، اور بحرین کا بادشاہ شیخ عیسیٰ بن سلمان اپنے بھائی شیخ خلیفہ بن سلمان کے ساتھ مل کر آمریت کے ساتھ ملکی انتظام چلانے لگے۔ آل خلیفہ کو چونکہ عوام میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا، اس لیے اس خاندان نے ابتدا سے ہی امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب جیسی بیرونی طاقتوں پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ بحرین کے عوام کو آل خلیفہ حکومت اور برطانیہ کے سامراجی دور میں بہت زیادہ مشکلات برداشت کرنا پڑی، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنے بنیادی اور شہری حقوق حاصل کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر اس بات کے پیش نظر کہ آل خلیفہ حکومت چونکہ ایک قبائلی حکومت ہے اور اس کے عہدیدار بھی دقیانوسی ذہنوں کے حامل ہیں، اس لیے وہ اس ملک کی اکثریت یعنی اہل تشیعوں کو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں، اور وہ مختلف طریقوں سے ان کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً آل خلیفہ حکومت مختلف علاقوں سے اہل سنت کو بحرین میں لانے، ان کو شہریت اور مناسب رہائش اور روزگار فراہم کرنے کے ذریعے اس ملک کی آبادی کا تناسب اہل تشیعوں کے نقصان میں تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آل خلیفہ کا ایک مقصد اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا، حتیٰ ان دونوں فرقوں کے افراد کے درمیان جھڑپیں کروانا ہے، لیکن دونوں مکاتب فکر کے افراد کی ہوشیاری کی بدولت اب تک آل خلیفہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بحرین کے عوام آل خلیفہ کی آمریت سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ پٹو خاندان دفاتر، فوج اور سیکیورٹی فورسز میں اہل تشیعوں کو اہم عہدے دینے سے اجتناب کرتا ہے، اور ان کی اقتصادی صورتحال بھی بہتر نہیں ہونے دیتا ہے۔
سن 1980 میں آزادی اور سماجی مساوات تک رسائی سے متعلق بحرینی عوام کا احتجاج اور ہڑتالیں نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئیں۔ سن 1992 میں بحرین کی دینی اور قومی شخصیات نے ایک بار پھر عوامی پارلیمنٹ کے احیاء کا مطالبہ کیا، لیکن اگلے سال بادشاہ نے مشاورتی کونسل تشکیل دے دی، جو نہ صرف عوامی ووٹوں کے ذریعے منتخب نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے پاس کوئی زیادہ اختیارات بھی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے عوامی احتجاج میں شدت پیدا ہو گئی۔ 17 دسمبر 1994 میں متعدد مظاہرین کے شہید اور زخمی ہونے کی وجہ سے اس احتجاج نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا، اور اس دن کو بحرین میں یوم شہداء کا نام دیا گیا۔ اس قیام کی قیادت بحرین کے انقلابی اور ممتاز عالم دین علامہ عبد الامیر الجمری نے کی۔ ان کو کئی مرتبہ گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آخرکار سن 2013 میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آل خلیفہ کو علامہ عبد الامیر الجمری کے ساتھ اس حد تک دشمنی تھی کہ اس نے سن 2011 میں ان کی قبر پر حملہ اور اسے منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔
بہرحال سن 1997 تک بحرینی عوام کی تحریک آزادی کو ایک بار پھر کچل دیا گیا، اور دسیوں افراد کو شہید کرنے کے علاوہ ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس زمانے میں بحرین کی آبادی تقریباً 500,000 تھی۔ بحرینی عوام کی انقلابی تحریک کو کچلنے کے سلسلے میں جس شخص نے آل خلیفہ کی بہت مدد کی تھی وہ برطانوی کرنل ایان اسٹیورٹ ہینڈرسن تھا، جو اپنے تشدد کی بنا پر عوام کے درمیان بحرین کے قصائی کے نام سے معروف تھا۔ سن 2011 سے برطانوی پولیس سے نکالا جانے والا افسر جان ایلٹس نے اس کی جگہ لے لی، اور ہینڈرسن 3 سال قبل مر گیا۔ سن 1999 میں شیخ عیسیٰ بن سلمان کا انتقال ہوا، اور اس کے بیٹے شیخ حمد بن عیسیٰ نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیخ حمد نے شروع میں بحرین میں سیاسی اور سماجی اصلاحات اور آئین میں ترامیم اور حکومت کو آئینی بادشاہت میں تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے بعض سیاسی قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور اس سلسلے میں ایک منشور بھی تیار کیا جس کے بارے میں ریفرنڈم کرایا۔ مخالف سیاسی جماعتوں کو اگرچہ اصلاحات کے منشور پر عمل درآمد کا یقین نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے۔
لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ واضح ہو گیا کہ شیخ حمد کے مد نظر صرف ایسی اصلاحات ہیں جن کی وجہ سے آل خلیفہ کے اختیارات محدود نہ ہوتے ہوں۔ بحرین کے سیاسی نظام میں دو کونسلیں تشکیل دی گئی ہیں، ایک مجلس مشاورت ہے جس کے ارکان کا انتخاب حکمران خاندان کرتا ہے اور طاقت اسی کونسل یا مجلس مشاورت کے پاس ہے، دوسری مجلس نمائندگان ہے جس کے ارکان کا انتخاب عوام کرتے ہیں لیکن اس کے پاس زیادہ اختیارات ہی نہیں ہیں۔ مثلا بحرینی عوام کا ایک اہم مطالبہ اس ملک کے ظالم وزیراعظم شیخ خلیفہ بن سلمان کی برطرفی ہے کہ جو سن 1971 سے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کیے بغیر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ بحرین کی جمعیت وفاق ملی سمیت کہ جو بحرین کی سب سے بڑی حکومت مخالف جماعت ہے، تمام جماعتوں نے آل خلیفہ حکومت پر اعتماد نہ کرنے کے باوجود سن 2006 اور 2010 میں ہونے والے انتخابات میں شرکت کی، لیکن ان جماعتوں کو شیخ حمد کی جانب سے الزامات لگائے جانے اور رکاوٹیں کھڑی کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا۔ ان الزامات میں سب سے زیادہ یہ الزام نظر آتا ہے کہ یہ جماعتیں آل خلیفہ حکومت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو ایران کا تعاون حاصل ہے، لیکن کبھی بھی اس الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرینی عوام کی انقلابی تحریک پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔